السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 51. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحد من الذين آمنوا سبيلا. کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے؟ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. یاد رکھیں دوبارہ پھر، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے ہیں، کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے. اور پیچھے بھی کیا کہا گیا تھا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، پیچھے کتاب کا ذکر تھا اور یہاں پر جو دیے گئے کتاب میں سے حصہ. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار، دراصل یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو بات بتائی جا رہی ہے یا جس چیز کا علم نہ ہو علم دیا جا رہا ہے. یہاں پر ایک طرح سے اظہار تعجب اور ایک طرح سے ان کی حالت پر افسوس کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ کیا حال ہو گیا ان کا، ایسا ہم کہتے ہیں نا جملہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے تمام لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، جو کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے تھے. تو وہ کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ یومنون بالجبت والطاغوت. جبت کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جبت آخر ہے کیا. آپ دیکھیں کہ جب تک الفاظ کو ہم پوری طرح سمجھ نہیں لیتے نا، تب تک ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے. اور عربی کے الفاظ کی یہی خوبصورتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے قرآن میں جو الفاظ کو جوڑا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی انگوٹھی میں ہیرا یا نگینہ لگا دیا جاتا ہے اور جو اس میں برابر فٹ ہو جاتا ہے. ہر لفظ، ہر آیت اپنی جگہ ایک نگینے کی طرح ہے جو برابر فٹ ہو جاتی ہے وہاں پر. یہ اس کی خوبصورتی ہے. بالجبت کا مطلب ہے جیم با تا، اس کا روٹ ورڈ ہے، بت اور کاہن کو، فالگیری کو، یعنی ہر وہ چیز جس میں خیر نہ ہو. اوہام اور خرافات کے لیے جامع لفظ ہے جس میں جادو، ٹونے ٹوٹکے، جادوگنڈے، ٹونے ٹوٹکے، جنتر منتر، سیاروں کی چال سے حال معلوم کرنا، نقش، تعویذ وغیرہ سب شامل ہے. اب آپ نے اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جبت کیا چیز ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. اور طاغوت تو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ہر وہ سرکش اور باطل قوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنا زور چلائے، وہ چاہے شیطان ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اپنی منمانی مرضی سے حکم دیں. تو جبت اور طاغوت پر ایمان لا کر اس کی پیروی کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کہ ان سے تو تم ہی زیادہ ہدایت یافتہ ہو. تو آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے آپ صرف جبت کو آپ دیکھ لیں کہ نجومی کے پاس جانا، فال نکالنا، یا بلی راستہ کاٹ جائے، یا پھر کچھ دنوں میں خاص طور سے شادی نہ کرنا، کسی کو منحوس سمجھنا، یہ سب کیا آ جائے گا؟ جبت میں آ جائے گا. اور ہمارے یہاں پر یہ بہت عام چیز ہے، ہوروسکوپ جس کو کہیں گے، اور اس کے تحت جتنی بھی چیزیں آتی ہیں کہ آج آپ کا دن کیسے گزرے گا، یہ ہفتہ کیسے رہے گا، آپ کا بزنس کیسے رہے گا، آپ کی ملاقات کس سے ہونے والی ہے، اس کو جبت، یہ ساری چیزیں جبت میں آ جائے گی. تو اہل کتاب جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کی جو اکثریت تھی وہ اس کام میں پڑ گئی تھی. ان کو اصل دینداری سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ان کو دینداری سے کوئی مطلب نہیں تھا، بس یہ اوہام اور خرافات میں وہ پڑ گئے تھے. اور آج سیم چیز آپ دیکھ لیں کہ ایز اٹ از ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا تھا. تو آپ دیکھیے قرآن کی کوئی آیت بھی اس کو آپ یہ سمجھ کر نہ لیں کہ فلاں 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 پر جو ہے سبت ہوتی ہے یا ان کے اوپر پوری اترتی ہے، نہیں، بلکہ ہر آیت کو اس طرح سے لے کے اللہ تعالیٰ نے اگر بتایا ہے کہ فلاں فلاں لوگ ایسے ہو گئے تھے اور ان کا یہ حال ہو گیا تھا، تو یہاں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ایسے تو نہیں ہو گئے، کہیں ہمارے اندر تو وہ برائیاں وہ چیزیں عام تو نہیں ہو گئیں۔ تو بہت قرآن کی ہر آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر جبت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جبت کا شکار کہیں ہم تو نہیں ہو گئے کسی کو منحوس سمجھنا۔ تو اہل کتاب کی اکثریت اس میں گم ہو گئی تھی اور اس میں پڑھ کر وہ لوگ اپنی راہ سے ہٹ گئے تھے۔ تو جو جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں سے تو تم ہی زیادہ ہدایت پر ہو۔ اب یہاں دیکھیں کہ اگر آپ سیرت بھی ساتھی میں آپ لوگوں کی چلی رہی ہوگی، تو سیرت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنگ احد کے بعد غزوہ خندق اور جنگ احد کو، کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد کے لیے اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ خندق کے لیے، جو یہودیوں کا سردار تھا ہوئے ابن اختب اور ایک کعب بن اشرف کے بارے میں آتا ہے۔ تو یہ کعب بن اشرف اور ہوئے بن اختب جو ہے یہ خاص طور سے مکہ گئے بتایا جاتا ہے، اور کفار مکہ کو خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اکسایا۔ جس وقت یہ لوگ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے تھے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ قریش مکہ کے سرداروں نے کعب بن اشرف سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم بھی ایک دین کی پیروی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں، حج کے مہینے میں حج کرتے ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، اور اس کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو ہم زیادہ صحیح راستے پر ہیں مسلمان۔ تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ تم زیادہ صحیح ہو بنسبت مسلمانوں کے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کو تو اچھی طرح یہ بات کا علم تھا کہ مسلمان موحد ہیں، مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، مسلمان آخرت کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اور جبکہ وہ جانتے تھے کہ مشرکین ان سب چیزوں سے بری ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھارنے کے لیے کہا کہ تم زیادہ صحیح راستے پر ہو۔ تو ان چیزوں میں یہ اس کی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ یا یہود کا یہ حال ہو گیا تھا کہ دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم زیادہ ہدایت پر ہو بنسبت مسلمانوں کے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس قوم یا جو قوم یا جس نبی کی امت یا جو لوگ ان کاموں میں شامل ہو جائیں، جو جادو اور ٹونے ٹوٹکے کرنے لگیں، جنتر منتر اور سیاروں سے فال نکالنے لگیں، یا پھر نقش اور تعویذ کے پیچھے پڑ جائیں، تو پھر وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، وہ کیسے کوئی اچھے کریٹیو کام کر سکتی ہے۔ اور طاغوت ہر وہ باطل قوت اور نظام ہے جس کی اطاعت کرنے پر لوگ مجبور ہوں اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں انہیں مجبور کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے انہیں اس طاغوت کی بات ماننے کے لیے کہا جائے۔ تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، طاغوت شیطان کو بھی کہا جاتا ہے، کسی کوئی چودھری بھی ہو سکتے ہیں، کچھ علماء اور مشائخ بھی ہو سکتے ہیں، اور دنیا کی کوئی حکومت بھی ہو سکتی ہے، جیسے فرعون اور نمرود یہ سرکش بادشاہ تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی ہٹ دھرمی، ضد اور حسد کا آپ اندازہ لگائیے، ان کی گمراہی اور ضلالت کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مشرکوں کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو بنسبت مسلمانوں کے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس کے پیچھے ان یہودیوں کا اور منافقین کا ہاتھ نہ رہا ہو، کہ مشرکین کو جنگ پر اکسانے میں ایک ہاتھ ان کا بھی تھا، یہودیوں کا، اور اس کے لیے یہ لوگ اتنی نچلی سطح پر اتر آئے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ تو جبت اور طاغوت، اس سے بچنا ہے ہمیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں میں بھی ہیں یا نہیں ہیں اس طرح کی چیزیں، ہمارے یہاں کی اکثریت کن کاموں میں پڑھی ہوئی ہے، یعنی ہمارے یہاں تو اتنا عام ہو گیا یہ چیز کہ شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، سسرال والوں کو قابو کرنے کے لیے، یا پھر بہو کو قابو میں کرنے کے لیے، یا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بس چلے ہیں مزاروں پر اور مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لیے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس۔ تو یہ چیز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ راستے کے اعتبار سے تو تم لوگ ہی زیادہ بہتر ہو، کافروں سے کہا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی؟ ان کی انہی خرافات کی بنا پر، ان کی ان اوہام پرستیوں کی بنا پر، اور ان کا مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اور لعنت کا مطلب آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری، جن کے اوپر پھٹکار پڑ گئی ہو یا برسائی گئی ہو۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا ان کا کوئی حکومت میں حصہ ہے، اگر ایسی صورت ہو تو وہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں گے، انہیں ذرا سی چیز بھی نہ دیں گے۔ یہاں دو معنی اس کے مراد ہو سکتے ہیں۔ نقیرہ جو ہے نون قاف را سے ہے، کسی بجنے والی چیز میں پھونک مار کر بجانا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کچھ دے دے، پہلی بات تو ان کی بخیلی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ انتہائی بخیل ہوتے ہیں یہودی۔ یہ ان کی ایک اور زیادہ جو ان کے اندر ایک رذیل صفت تھی اس کا ذکر کیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کچھ حکومت ہے تو کیا تمہیں وہ حکومت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تمہارے پاس تو پہلی بات کوئی حکومت ہے ہی نہیں، اور اگر ہوتی بھی حکومت تو وہ تمہیں کوئی چیز نہ دیتے۔ تو اگر یہودیوں کے پاس کچھ بھی ہو خیر میں سے، چاہے وہ مال ہو یا پھر حکومت ہو یا علم ہو، آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے اندر علم کی بھی بخیلی تھی، مال کی بھی بخیلی تھی، اور اپنا منصب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا وہ بھی وہ کسی کو دینا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تو تمہیں دھاگے برابر بھی کوئی چیز نہ دیں، یہ تو تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں گے اگر ان کے پاس کچھ آ جائے تو۔ اور کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ وہ ہے ہی حاسد، حسد کرنے والے۔ تو لہذا کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں کوئی چیز نہیں دینے والے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکاً عظیماً۔ یا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے تو ازراہ فضل انہیں کچھ دے رکھا ہے، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت بھی دی تھی اور انہیں بہت بڑی سلطنت بھی دے رکھی تھی۔ اب ان کے حسد کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ حسد کیوں کرتے ہیں، یا انہوں نے حسد کیوں کیا، یا وہ کیوں کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتے۔ یعنی کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ تو تم دوسروں پر کیوں حسد کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، کیونکہ یہود بھی کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور مسلمان بھی کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ دیکھا جائے تو یہود اسحاق علیہ السلام کی ذریت سے تھے، اور مسلمان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور یہاں پر جو پیچھے گزرا کہ ملک عظیم، تو اس سے مراد دنیا کی امامت اور رہنمائی بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں آیا ہے نا کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً، کہ ہم نے ملک عظیم بخشا تھا۔ تو ملک عظیم سے مراد دنیا کی امامت اور رہنمائی بھی ہو سکتی ہے، یا تمام دنیا کے لوگوں پر یا قوموں پر لیڈرشپ جو ملی تھی، یا پھر اللہ کی کتاب کا علم بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ فضل ہم نے ہمارے رسول کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا یا آل اسماعیل کو دے دیا، تو تم بھی اس فضل کے مستحق ہو سکتے ہو، اور پہلے تم ہوئے تھے اس فضل کے مستحق، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی بادشاہت بھی دی، تو ابھی بھی تم اس کے مستحق ہو سکتے ہو، تم ایمان لے آؤ، لہٰذا تم کو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں نا کہ بہت کم لوگوں نے یہود میں سے ایمان لایا تھا۔ تو یہاں پر جو ان کی حسیدانہ باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو وہ حسد کیا کرتے تھے کہ نبوت بنو اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی، تو کہا جا رہا ہے کہ تم آخر جلتے کیوں ہو؟ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم ہی کی اولاد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو دنیا کی امامت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، وہ آل ابراہیم سے صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات کی پیروی کریں گے۔ تو یہ تمہاری بدتمیزی تھی یا نالائکی تھی کہ تم نے تو اس پر عمل نہیں کیا، لہٰذا اب تم سے اللہ تعالیٰ نے منہ موڑ لیا، یا تم سے اللہ تعالیٰ ہٹا کر اس ذمہ داری کو کسی اور کو دے رہا ہے، بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو لہٰذا مومنوں کے لیے یہاں پر سبق یہ ہے کہ تم بھی ان برائیوں سے بچتے رہو جو بنی اسرائیل جس میں مبتلا ہوئے تھے، اور جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اس عہدے سے معزول کیا گیا، ان کے اوپر پھٹکار اور لعنت کی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ جو یہ کام نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں سزا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اہم بات کا اشارہ کر رہے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ تو پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی اس سے رکا رہا، ایسے باز رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی اب اگر جو ایمان لائے ہیں یہود میں سے تو الحمدللہ، وہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے، جو رکے رہے، تو پھر ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جلنے کے لیے۔ جیسے مسلم کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتے یعنی اہل کتاب میں سے جب تک وہ مجھ پر اور اس کتاب پر ایمان نہ لائیں, یہود و نصارہ میں سے. تو اس لیے یہودی ہو یا نصرانی ہو, جب تک وہ اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر قرآن پر اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کا تو ان قریب ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب, جن لوگوں نے ہماری آیت کا انکار کیا ہم یقیناً انہیں دوزخ میں جھونک دیں گے, جب بھی ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما, اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست اور حکمت والا ہے. یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کے لیے کیسا عذاب ہے. نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها, کھالوں کی تبدیلی کا جو ذکر آتا ہے یہاں پر خاص طور سے غور کرنے کی ضرورت ہے. نضجت کی معنی ہوتی ہے گل جائیں گی, کہ جب ان کی کھالیں گل جائیں گی, جلودهم ان کی جلدیں, تو نضجت کے معنی ہوتے ہیں نون دعا جیم اس کا روٹ ورڈ ہے, شدت حرارت سے گوشت کا جل جانا اس طرح کہ اس کے اجزاء الگ ہونے لگے, یعنی اس قدر جل جانا. اور جلودهم ان کی کھالیں, کھال پوست اسکن جس کو کہتے ہیں, تو جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو بدلناہم جلودا غیرہا, کہ ہم بدل دیں گے دوسری کھالوں سے اس کو. آج سائنس ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جب کوئی جسم کی اسکن کہیں جل جاتی ہے تو جب ڈاکٹر کے پاس کیس لایا جاتا ہے تو پہلے وہ اس پر کچھ مس کر کے دیکھتے ہیں, کچھ تھوڑا سا تکلیف دے کر دیکھتے ہیں. اگر تکلیف کا احساس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اسکن زیادہ نہیں جلی ہے, اور جب تکلیف نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب اسکن بہت زیادہ جل گئی ہے. تو جو جہنم کی آگ ہوگی وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرما دی کہ اگر ایک بار جلا دیا جائے گا تو اس کے بعد تو پھر جلانے کا عذاب بے معنی ہو کر رہ جائے گا, کیونکہ اسکن پر کوئی تکلیف ہوں گی ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها, کہ ہم اس کو کھال کو بدل دیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسرے لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائے تاکہ وہ بھی جلنے سے محفوظ رہیں. تو کھالوں کی تبدیلی اس لیے کی جائے گی کہ ان کی تکلیف میں کمی کی بجائے کچھ اضافہ ہی ہوتا رہے, کیونکہ جلی ہوئی کھال کو جلانے سے تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے. یہاں پر ایک واقعہ میں کوٹ کرنا چاہوں گی. پروفیسر تیجاسن ایک نام ہے اور یہ چائنا کے ہیں اور چیانگ مائی یونیورسٹی ان تھائی لینڈ, یہاں پروفیسر ہیں یہ تھائی لینڈ میں. تو ان کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا, انہوں نے اس پر ریسرچ کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ جب اسکن جل جاتی ہے تو دوبارہ اس کو جلانا بے فائدہ ہے, کیونکہ اس پر پھر کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تو ان سے کسی نے کہا تھا کہ یہ تو ہم کو بات معلوم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات خود ارشاد فرمائی. کہا تھا کہ ایٹ سعودی میڈیکل کانفرنس ہوئی تھی ریاض میں, تو اس میں چیپٹرز تھے, اس میں جو ٹاپک رکھا گیا تھا آن دا سگنیفیکینٹ سائنس آف قرآن اینڈ سننا یا آن دا سائنٹیفک سائن آف قرآن اینڈ سننا, اس ٹاپک پر شاید کانفرنس ہوئی تھی. اس میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب میٹنگ میں بات چل رہی تھی تو کسی مسلمان نے کہا کہ یہ بات تو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقاضا کیا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور وہ پڑھ کر بہت حیران ہوئے اور کہتے ہیں کہ کیونکہ ریسرچ اس سے پہلے جو ریسرچ ہوئی تھی ابھی تک اس بات کی ریسرچ نہیں ہوئی تھی اور اب یہ بات ریسرچ سے ثابت ہوئی, تو اس لیے یہ بات کوئی اس کا دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا, یہ کوئی الہامی کتاب ہی ہو سکتی ہے. اور انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا. تو آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں جو ہے سائنس کے نظریے سے قرآن کو نہیں دیکھنا ہے, لیکن قرآن اگر جہاں پر کوئی بات اسے ثابت کرتا ہے تو ہم کو ضرور اس کو بتانا ہے. تاکہ آپ دیکھیں کہ اس کی چیزیں پھر ایسا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, جو ترمذی کی حدیث ہے بہت مشہور ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھنے سے کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا, لوگ اس کی تلاوت سے کبھی بور نہیں ہوں گے, بیزار نہیں ہوں گے, اور اس کی تفاسیر ہر نئے دور میں نئے انداز سے لکھی جائے گی. یعنی بدل بدل کر نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے نئے راز افشا ہوں گے. اس میں ایسے ایسے الفاظ, ایسے معجزات سے پر ہے یہ قرآن کہ اس کے معجزات کبھی بھی ختم نہیں ہونے والے, پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا. مفسرین اس کی تفاسیر کرتے رہیں گے لیکن وہ تفاسیر کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی, نئی نئی چیزیں اس میں سے نکلتی جائیں گی, اس کے الفاظ اس کے معجزات لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے. سبحان اللہ, کسی حکمت سے پر ہے نہ ہماری کتاب، اتنی عظیم کتاب، اتنی اہم کتاب ہمارے گھروں میں ہے اور بند پڑی ہوئی ہے، تو حیرت کی بات نہیں ہے۔ کھولیں اس کتاب کو، دیکھیں اس کتاب کو، غور کریں اس کے اندر۔ میں تو کہتی ہوں نا کہ قرآن جس کی زندگی میں آ جائے اور جس کا اٹھنا بیٹھنا ہر کام قرآن کے ساتھ ہونے لگے، اب دیکھیں زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل ہمارے ساتھ ہے، مسلسل، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، ہوا کلام اللہ، اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہم سے بیان کیے گئے الفاظ ہیں، یہ تو ان الفاظ کی کچھ نہ کچھ تو تاثیر ہوگی نا، تو اس کو اندھے بہروں کی طرح نہ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ہم اس آیت سے گزرے ہوں گے کہ بدل دیں گے ہم کھالوں کو، لیکن غور کریں کبھی اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمیشہ جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے، اور پھر تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، نیک راہ پر چلنے والا بنائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ذلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، ہم عنقریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، ان میں ہمارا شمار ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی چیز تمناؤں اور آرزوؤں سے نہیں حاصل ہوتی، اور کبھی بھی کوئی چیز صرف دعاؤں سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ دعا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے لیے عمل بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر صرف دعاؤں سے معاملات حل ہو جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کو مسلمان بنا دیجئے، اور کچھ کام نہ کرتے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے۔ دعاؤں سے ہی سب کچھ ہونا رہتا، تو صحابہ کرام کبھی جہاد نہ کرتے، کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک نہ گھومتے۔ تو عمل ضروری ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے۔ اور قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں گزرتی کہ جہاں جہنم کا ذکر آیا ہو وہاں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر نہ لائے۔ کتنا بہترین کمبینیشن ہے آپ دیکھیں، اور یہی تو واقعی میں اس کی معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات اگر ہم درس اور تقریر کرنے لگتے ہیں تو جو ایک ٹاپک پر ہم جب بات کرتے ہیں تو اتنی زیادہ اس میں شدت اختیار کرتے ہیں کہ وہی 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 ٹاپک کو ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والا بیزار ہو جاتا ہے، اوب جاتا ہے۔ تو کبھی جنت کا ذکر کریں گے تو اتنا زیادہ جنت کا ذکر کریں گے کہ لوگ بس کہیں گے کہ اچھا چلو، یہ جنت تو بس ہمارے ہی لیے ہے، اب کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بنا دی جنت مسلمانوں کے لیے، خوشخبریاں ہی دی گئی ہیں قرآن میں۔ یہ ایک سٹریم ہو گئی۔ یا پھر ایسا کرتے ہیں، اتنا دوزخ کا ذکر، اتنا دوزخ کا ذکر کہ بس ڈرا کر رکھ دیتے ہیں لوگوں کو، لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ ارے اللہ، قرآن پڑھو تو اتنے دوزخ کا ذکر ملتا ہے، اس سے اچھا تو ہم دور ہی بھلے، یا مایوس ہونے لگتے ہیں لوگ۔ تو نہیں، قرآن کے انداز کو آپ اپنائیں کہ قرآن کیسے بات کو پیش کرتا ہے، کہ ابھی جہنم کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اب جنت کا ذکر لے آئے ہیں۔ اور یہی تو وہ جنت کی باتیں تھیں جس کو دیکھ کر، پڑھ کر صحابہ کرام اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور محسوس کرتے تھے، جس کی بنا پر وہ عمل میں تیز ہو جاتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جو ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، کہ اندر والا حصہ باہر سے نظر آئے گا اور باہر کا اندر سے، ایک اعرابی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کس کے لیے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اچھے اخلاق سے بات کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، اور رات میں اٹھ کر اس وقت نماز پڑھے جب سب لوگ سو رہے ہوں، تو یہ بالا خانے ان کے لیے ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کرو، کثرت سجود۔ تو کثرت سجود کیا ہو سکتا ہے بھلا، آپ بتائیں؟ نفل نمازوں کی کثرت نا۔ ہمارے پاس تو فرض پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ تو نہیں، اپنے آپ کو عادت ڈالیں، اور پھر عبادات ایک طرف، معاملات ایک طرف۔ آپ کو معاملات میں بھی ویسے ہی کھڑے رہنا ہے اور عبادات میں بھی ویسے ہی رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگوں نے ایمان لایا اور عمل الصالحات، نیک عمل کیے، سندخلہم، ان قریب ہم داخل کر دیں گے۔ جب بھی سین لگتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا گرامر کا وہ یہ انداز، کہ جب سین لگ جاتا ہے تو انقریب کے معنوں میں آتا ہے کہ انقریب ہم داخل کر دیں گے ان کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں تو کتنا بھی خوبصورت محل مل جائے لیکن خوف ہوتا ہے نا ہمیں, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آپ بتائیں, لیکن آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا. وہاں تو جو بھی جنت ملے گی آپ کو ہمیشہ کے لیے ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. پھر ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ ازواج ہوں گے, اور ازواج اسپاؤس کو کہا جاتا ہے, نیک اچھے. ام سلمہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کسی خاتون کے ایک سے زیادہ شوہر تھے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اس کو وہ دیا جائے گا. وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا, اور ہم داخل کریں گے ان کو گھنے سایوں میں. ذل جو ہے سائے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو چھاؤں میں سایوں میں داخل کریں گے, کوئی تکلیف نہیں ہوں گی وہاں پر. اور آپ دیکھ لیں کہ سائے کا تصور جب بھی آتا ہے ذہن میں تو اس لگتا ہے جیسے ٹھنڈک کے احساس ہوتا ہے نا, کہ جیسے بہت ہی آرام دہ جگہ, بہت ٹھنڈک جہاں پر ہو. جب آپ دھوپ سے آتے ہیں اور آپ کو کہیں سایہ نظر آتا ہے, کوئی گھنا درخت ہو, اس گھنے درخت کی چھاؤں میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے. اب تو یہ درخت وغیرہ ختم ہی ہو گئے ہیں, وہ مزہ کہاں لے سکتے ہیں جو ایسے درختوں کی وجہ سے آتا تھا. اس کے لیے تو اسپیشل پھر آپ کو کہیں دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے, شہروں میں تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اگر کوئی درخت ہے بھی اتفاق سے آپ سائے میں بیٹھنا چاہیں تو بھی اتنا شور شراب ہے کہ آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے وہاں پر. گاڑیوں کا ازدحام ہے, ڈسٹ ہے, پیٹرول کی اسمیل, گاڑیوں کی آوازیں, کہ آپ سکون ہی نہیں لے سکتے. لیکن تصور کریں کہ کوئی دیہات ہے, خوبصورت سی لمبی سی سڑک چلی گئی ہے, دونوں طرف اطراف میں گھنے سایہ دار درخت ہیں اور آپ اس کے نیچے بیٹھتے ہیں ٹیک لگا کے, کتنا سکون لگتا ہے نا. تو یہ تو دنیا میں ہے, جنت کو تو کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا, کتنی وہاں پر خوبصورتی, کتنا سکون, کتنا اطمینان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ امانتوں کے حقدار ہیں انہیں یہ امانتیں ادا کر دو, اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو. ان اللہ نعیم یعظکم بہ, اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعاً بصیراً, اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب جنت کے ذکر کے بعد خاص یہ آیت آئی ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو, اور جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مطلب اس کے, کہ پہلا تو یہ کہ جب کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہو تو تم اس کو اس کی امانت واپس کر دو. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ذمہ دارانہ مناسب, عہدے جو ہیں یعنی حکومت کے ذمہ دارانہ مناسب, انہی کے حوالے کرو جو ان عہدوں کے اہل ہو. ایسا نہیں ہو کہ کوئی آ کے تمہارے پاس سفارش کرتا ہے یا کوئی تمہارا رشتہ دار ہے اور تم رشتہ داری اور سفارش کے بنا پر یا اس سے مرعوب ہو کر تم اس کے حوالے عہدہ کر دو جبکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا, کیونکہ اس سے بھی پھر بہت زیادہا خرابیاں پھیلتی ہیں. کیونکہ اگر نا اہل, بے ایمان اور بددیانت یا رشوت لینے والے قسم کے لوگوں کے ذمے تم عہدے سپرد کرو گے تو کیا کریں گے وہ لوگ, پورے معاشرے کو گندا کر کے رکھ دیں گے, کرپشن ہوگا معاشرے میں پھر. اور آج یہی سیم سچویشن ہے ہمارے معاشرے کی کہ عہدے صحیح لوگوں کے ذمے نہیں ہیں. آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے کہ جب انہوں نے گورنر بنایا تھا تمام علاقوں کے, بہت زیادہ خبرگیری رکھتے تھے, ذرا بھی انہیں محسوس ہوتا ان کو پتہ چلتا کہ فلاں فلاں گورنر نے یہ کیا ہے. ان کو پتہ چلا ایک دفعہ کہ ایک صحابی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں اور ریشم کا کپڑا پہنتے ہیں, اور کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے دروازے پر دربان لگا کر رکھا ہوا ہے. انہوں نے فوراً خط لکھا اور ان کو واپس بلایا اپنے پاس اور یہ تمام باتیں پوچھی. جب معاملہ کلیئر کیا گیا اور جب سامنے والے صحابی نے وعدہ کیا کہ ہاں میں اب موٹے آٹے کی روٹی کھاؤں گا اور یہ والا کپڑا استعمال نہیں کروں گا, تب انہوں نے ان کو چھوڑا. تو عمر رضی اللہ عنہ خاص طور سے یہ دیکھتے تھے کہ جو قرآن کا زیادہ حافظ ہوتا, جو زیادہ تقوی میں اچھا ہوتا, اس کو وہ عہدہ دیتے تھے, جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا پورا دور, 10 سالہ دور جو ہے عدل اور انصاف کا گہوارہ تھا. اگر آپ کو ہسٹری پڑھنی ہو نا, سنہرے دور کی ہسٹری, آپ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی ہسٹری پڑھیں. واقعی میں پڑھ کر اپنے آپ آنسو بہتے ہیں اپنے آپ, اور ایسا لگتا ہے کہ یا اللہ کیسا معاشرہ تھا وہ, کیسا دور تھا وہ, اور وہ کیسے ہوں گے عمر رضی اللہ عنہ, عدل اور انصاف کے علم بردار تھے. تو اہل امانت کے سپرد کر دو جو ذمہ داریاں ہیں جو اس کا اہل ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی ادارے میں اگر آپ یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں, اب آپ کے اوپر کوئی ایسے ٹیچر کو لا کر مسلط کر دیا جائے جس کو خود ہی کوئی اچھی چیز نہ آتی ہو پڑھانا, ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ اردو سیکھ رہے ہیں, آپ انگلش سیکھ رہے ہیں, آپ عربی سیکھ رہے ہیں, آپ تجوید سیکھ رہے ہیں, آپ تفسیر سیکھ رہے ہیں, یا مینجمنٹ میں کوئی اگر ہے اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ وہ کام بگاڑے گا ہی, فائدہ نہیں دے گا. تو لہٰذا جو اس کا اہل آپ کو نظر آتا ہو اسی کے ذمے سونپو اس امانت کو, اس ذمہ داری کو. ایک اس کا یہ مطلب ہوا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں حقوق بھی آتے ہیں کہ تمہارے ذمے جو حقوق اللہ تعالی نے لگائے ہوں, اور چاہے وہ اللہ سے ریلیٹڈ حقوق ہوں یا بندوں سے ریلیٹڈ, یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہوں, تو سب کے حقوق بجا لاؤ. تو لہٰذا یہ تین معنی اس کے پھر ہوئے کہ جو خاص طور سے امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ امانت, دوسرا عہدے, اور تیسرا حقوق جو اللہ نے آپ کے ذمے لگائے ہوں. پھر کہا جا رہا ہے اور فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت انسان کبھی اس کا جھکاؤ کسی بنا پر کسی کی طرف ہو جاتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو اور ایک نان مسلم ہو, اور نان مسلم حق پر ہو اور مسلمان ناحق مطالبہ کر رہا ہو, تو اس وقت یہ نہ سوچو کہ نہیں مسلمان ہے تو اس مسلمان کے حق میں فیصلہ کرو, نہیں, بلکہ عدل سے کام لو. اور انصاف سے فیصلہ کرنا اور انصاف کی بات کہنا دراصل بہت بلند درجے کا عمل ہے, کیونکہ پہلے جو آیا نا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے بعد ہی آپ دیکھیں تقاضا کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں جو ہمیں احادیث ملتی ہیں, مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے, رحمان عز و جل کے دائیں نور کے منبروں میں ہوں گے, اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. یعنی فیصلہ کرتے وقت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ معاملہ رشتہ دار کا ہے یا اپنے بچوں کا ہے, نہیں, بلکہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح ابو ہریرہ ایک حدیث کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا, اور یہ ایسا دن ہوگا جب اور کسی جگہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے امام عادل یعنی انصاف کرنے والے حاکم کا ذکر فرمایا, دوسرے وہ نوجوان جس نے جوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی, تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے. یا اللہ, آج ہمارے نوجوانوں کو یہ توفیق دے دے کہ ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہے, ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں بچے اور اتنی جلدی واپس آتے ہیں کہ پوچھنا پڑتا ہے کہ پوری نماز پڑھ کے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان نوجوان بچوں کو یہ توفیق دے. چوتھے وہ دو شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی, اسی کی خاطر اکٹھے رہے اور آخر جدا ہوئے, انہیں موت نے ان کو جدا کیا. پانچویں وہ شخص جسے کسی مالدار اور حسن جمال والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چھٹا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ نے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی. اور ساتویں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ نکلیں. یہ بخاری کی روایت ہے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا لطف ہی الگ ہے. اس وقت جو آپ دعا کریں گے, جو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے, کسی کو اس کی خبر نہیں ہوگی, وہ صرف آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا. تو لہٰذا یہ سات لوگ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, جس میں پہلے نمبر پر جو اللہ کے رسول نے ذکر کیا, عادل حکمران جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرے. اور مسلمانوں نے اس کی مثال ہمیں دی ہے, پوری ہسٹری پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان جب کوئی فیصلہ کرتے تو اتنا عدل والا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب ان کا دور حکومت تھا اور یہ خلیفہ تھے, ان کو معلوم ہوا کہ ان کے کسی گورنر کے بیٹے نے کسی پر ظلم کیا. ایک مصری نوجوان ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر ظلم کیا گیا, اور گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور مجھ میں دوڑ کا مقابلہ ہوا. جب دوڑ کا مقابلہ ہوا تو میں جیت گیا. تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے جیت کا وہ فیصلہ میرے حق میں نہیں دیا گیا. اس نے کہا کہ میں اعلی خاندان سے ہوں, یہ اعلی لوگوں میں سے ان کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کر اس نے ان کو کچھ کوڑے مارا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اگلے سال حکم دیا کہ مجھ سے مدینہ میں آ کر ملو اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئیے. عمر بن العاص اور ان کے بیٹے دونوں وہاں آئے. انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا, مصری نوجوان سے کہا, اور کہا کہ یہ لو کوڑا اور اس شریف انسان کے اور اعلیٰ انسان کے بیٹے پر جتنے کوڑے برسانے برساؤ۔ باپ سامنے کھڑے ہیں، گورنر ہیں، اور یہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی مانی ہوئی شخصیت مانے جاتے تھے، بہت عقل مند، ذہین، رعب والے، دبدبے والے شخص تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جو عرب کے چار لوگ بہت مشہور ہوئے عقل مندی میں اور فراست میں، ان میں سے ایک یہ تھے۔ لیکن آپ دیکھیں ان کی بھی کوئی مجال نہیں ہے، کچھ نہیں کہہ رہے، کہنے لگے اے امیر المومنین مجھے نہیں معلوم تھا یہ شخص میرے پاس انصاف کے لیے نہیں آیا، ان اس کا مطلب تھا کہ اگر یہ آتا تو میں بھی انصاف کرتا۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لو کوڑا اور اس کے باپ کو بھی لگاؤ، تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میرا معاملہ اس سے تھا اور میں نے اس سے بدلہ لے لیا۔ تو آپ دیکھیں یہ تھا مسلمانوں کا عدل، یہ تھا اس وقت کے خلیفاؤں کا عدل۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ان کی زرہ گم ہو گئی اور کسی یہودی نے اٹھا لی۔ جب انہوں نے یہودی سے تقاضا کیا تو کہنے لگا کہ نہیں، یہ زرہ تو میری ہے، اگر تمہاری زرہ ہے تو گواہ لاؤ۔ اب ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے، معاملہ قاضی کے پاس پہنچا، اور قاضی شرح آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی مشہور قاضی گزرے ہیں، تقریباً تین خلیفاؤں کے دور میں انہوں نے، چار خلیفاؤں کے دور میں انہوں نے اس منصب پر یہ فائز رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے دونوں کو عدالت میں کھڑا کر دیا، اور قاضی بات کرے کہ امیر المومنین اگر آپ کو یہ زرہ چاہیے تو آپ اس کے لیے گواہ لائیے کہ آپ کے پاس اس کی گواہ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ تو وہ یہودی سن کر حیران لگے کہ اچھا یہ امیر المومنین ہے اور قاضی کی عدالت میں کھڑے ہیں اور قاضی ان سے گواہ مانگ رہا ہے، وہ بہت حیران ہوا۔ انہوں نے حسن اور حسین کو پیش کیا تو قاضی نے کہا کہ امیر المومنین آپ جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کی یا اپنے غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، کوئی اور شخص لائیے۔ کہنے لگے میرے پاس کوئی اور گواہ تو نہیں ہے، لہذا قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس ہے تو یہ تمہاری ہی ہوگی۔ وہ یہودی اتنا حیران ہوا اور بہت حیرانی سے اس نے پوچھا اس نے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اس نے پوچھا اس بارے میں بات چیت ہوئی، تو جب اس کو معلوم پڑا کہ یہ گواہ نہیں لا سکے کیونکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ گواہ جو ہے اپنے ہی ہوں، تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ زرہ انہی کی ہے، اور ان کو واپس دے دی، اور پھر اسی وقت وہیں کھڑے رہ کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، یعنی مسلمان ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اس عدل کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ یہ زرہ بھی تم لے لو مجھ سے تحفتاً، اور یہ گھوڑا بھی تم لے لو۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے نا، کیسا عدل، کیسا انصاف، اور کیسے اتنے بڑے علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اتنے بڑے امیر المومنین، لیکن قاضی کے سامنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں گواہی دینے کے لیے۔ تو یہ تھے، یہ ان کا کردار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں، پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پر یہ دو رسول، اور یعنی رسول کا جو حکم ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم کے برابر درجہ رکھے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من اطاعنی اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرا انکار کیا یا جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، من اسانی جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی درجے پر کی جائے گی۔ جو چیزیں اللہ کے رسول نے حلال اور حرام بتائی ہیں وہی ہمارے لیے حلال اور حرام کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہے اور کچھ چیزیں حدیث میں ہیں، تو لہذا حدیث قانون بھی بناتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور وہ اولی الامر منکم جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ صاحب امر اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس وقت تو خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے خلیفہ بنتے گئے، وہ خلیفہ کا یہاں پر ذکر ہے، اور امیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کا جو سربراہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے محلے میں جس کو سرداری حاصل ہے یا جو شیوخ ہیں وہ ہو سکتے ہیں، علماء ہو سکتے ہیں، یا پھر مسلمان حکمراں ہیں اگر تو وہ بھی امیر ہو سکتا ہے۔ تو اس اصول کو آپ یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، یہ مشہور حدیث ہے۔ جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بیان کیا، کہ اطاعت صرف معروف میں ہوگی، منکر میں نہیں. یعنی اگر آپ کو کسی کا حکم ماننا پڑ رہا ہے، کوئی امیر ہے آپ کا، کوئی آپ کا حکمراں ہے، کوئی آپ کا لیڈر ہے، کوئی آپ کا سردار ہے، تو آپ کس صورت میں اس کی بات مانیں گے؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا، اور اللہ اور رسول کے حکم کو سامنے رکھ کر ہی آپ کو وہ کوئی حکم دے گا. کیونکہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقصد کے لیے کچھ صحابہ کا سردار بنا کر بھیجا، علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر پوچھنے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ کیا اللہ کے رسول نے تمہیں میرا امیر نہیں بنایا، اس لشکر کا امیر نہیں بنایا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں بنایا ہے. تو انہوں نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ. جب آگ جلائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کود جاؤ. صحابہ کرام کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اور جب داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کسی نے کہا ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اس لیے کی ہے کہ آگ سے بچ جائیں، تو کیا ہم آگ میں داخل ہوں؟ اتنے میں آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. جب لوگوں نے اس کا ذکر اللہ کے رسول سے کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے. اطاعت تو صرف معروف کاموں میں ہے. اور مسلم کی روایت کے مطابق کچھ اور لفظ ہیں کہ فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اطاعت معروف کاموں میں ہوگی، منکر کے کاموں میں نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب فتنے اور فساد ہوں گے، تو جس امت کے معاملے میں تفرقہ ڈالے جبکہ وہ متحد ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ جماعت کا کسی ایک شخص پر اتحاد و اتفاق ہو اور وہ شخص تمہاری جمعیت میں پھوٹ ڈالنا چاہے تو اس کی گردن اڑا دو، خواہ وہ کوئی ہو. اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر شخص پر امیر کا حکم سننا اور اسے ماننا فرض ہے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، جب تک کہ اسے گناہ کا حکم نہ دیا جائے، اور اگر اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر نہ ایسے حکم کو سننا لازم ہے اور نہ اس کی اطاعت کرنا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امیر کی اطاعت اور جماعت سے الگ ہوا پھر اسی حال میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، اور جو شخص کسی اندھے کے تحت لڑائی کرے، نہیں جھنڈے کے، اور تعصب کے لیے جوش دلائے، یہ تعصب کی طرف بلائے اور تعصب کے لیے مدد کرے، پھر مارا جائے تو وہ بھی جاہلیت کی موت مرا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور یہاں پر اس وقت چونکہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو اس وقت یہاں یہ مراد تھی کہ مسلمانوں کا جو گروہ تھا اس کے تحت. اسی طرح سیدنا حارث کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، امیر کا حکم سننا اور اطاعت کرنا، جہاد کرنا، ہجرت کرنا، اور جماعت سے چمٹے رہنا. کیونکہ جو شخص بالشت بھر بھی جماعت سے الگ ہوا اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار پھینکا، الا یہ کہ وہ واپس لوٹ آئے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو کیا کیا تنازعات ہو سکتے ہیں، کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں جب ہم کو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا پڑے گا؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام جو بھی قائم ہوگا جہاں پر بھی، وہاں پر حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور اللہ ہی کو خالق اور مالک مانا جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہوں گے وہی مانے جائیں گے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. یعنی قانونی اور سیاسی تمام طور پر جو سب سے اہم بات ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی. دوسرا جو ہے رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے احکام کو جس نے پہنچایا وہ رسول ہی تھے، ان کی اطاعت کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس. لہٰذا رسول کی اطاعت بھی در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے. تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہی اطاعت قرار پائے گی، کیونکہ جہاں پر اللہ کی کتاب خاموش ہے وہاں پر ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی طرف، حدیث کی طرف، سنت کی طرف دیکھتے ہیں. یعنی حلت اور حرمت کے معاملات میں یا اوامر اور نواہی کے معاملات میں. جیسے مثال کے طور پر کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ یہاں جو جانوروں کا ذکر ملتا ہے قرآن میں، اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے ایک اور بھی چیز ارشاد فرمائی کہ گھریلو گدھا بھی تم پر حرام ہے، یعنی وہ بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے. اسی طرح سے قرآن میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب تک تم ذبح نہ کرو تب تک وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو اور جانور جو سمندر کے جانور ہیں، مچھلی اور، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی مرے ہوئے بھی حلال ہیں. تو دیکھیں حدیث قانون بناتی ہے. تو قرآن، بعض اوقات قرآن میں واضح کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہم حدیث میں دیکھیں گے. تیسری اطاعت ان قوم کے جو مسلمان ہوں یا اول الامر جن کو ہم کہیں گے. اس میں ہر قسم کے حکام ہیں جو کسی ایسی ذمہ دارانہ عہدے پر فائز ہوں، جو کسی انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی عدلیہ سے یا علماء اور مجتہدین، جیسے کوئی جج ہو، کوئی قاضی ہو، کوئی سردار لیڈر ہو، عالم ہو یا مجتہد ہو، تو ان کی اطاعت جو ہے ان کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے، لیکن کب؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھ کر کوئی احکام دے رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو سامنے رکھ کر، ورنہ نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہے، لیکن علماء اور عمرہ کی اطاعت کچھ شرط کے ساتھ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. اور چوتھی، اگر کسی حاکم کے اور رعایا کے درمیان کسی معاملے میں نزعہ پیدا ہو جائے تو پھر ایسا معاملہ کہاں لوٹایا جائے گا؟ آپ کی زندگی میں تو آپ کی طرف لوٹایا جاتا جب اللہ کے رسول زندہ تھے، لیکن جب اللہ کے رسول موجود نہیں ہے تو پھر کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہی حکم کی حیثیت، یعنی کتاب سنت پھر حکم کی حیثیت رکھے گی. تو ان چار اصولوں کو یاد رکھنا ہے. تو امیر کی اطاعت کچھ شرائط کے ساتھ ہمیں دی گئی ہے، اور جو بھی مسائل ہوں ان سب مسائل کو ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی حل کرنا ہے. ایک معاملہ ہمیں ملتا ہے امیر کی اطاعت کے تعلق سے، جس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ امیر کی اطاعت کس وقت جائز ہے. جب مسجد نبوی کی توسیع کی جا رہی تھی تو اس وقت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے خاص طور سے علم تمہیں مبارک کو بھی کہا تھا، قرآن کی تفسیر میں بہت مشہور تھے یہ، تو ان کا گھر بیچ میں آ رہا تھا. تو عمر رضی اللہ نے ان سے تقاضا کہ آپ وہ گھر مجھے بیچ دیں، یعنی حکومت کو بیچ دیں تاکہ مسجد میں شامل کر لیا جائے. اب اس کی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا زور سے مطالبہ کیا، یعنی زور دے کر مطالبہ کیا، جبکہ وہ نہیں بیچنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے جو ہے اپنا معاملہ زید بن ثابت کے سامنے رکھا، تو ان دونوں نے زید بن ثابت کو اپنا حکم بنایا، حالانکہ خلیفہ کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب ان کو معاملہ زید بن ثابت کو سونپا گیا تو انہوں نے ذاتی ملکیت کتنی اہمیت رکھی ہے. دیکھیے، آپ کسی پر زبردستی کسی کی زمین نہیں ہتھیا سکتے، چاہے آپ حکمراں ہوں چاہے آپ کوئی بھی ہو. تو اجارہ داری آپ کی نہیں ہو سکتی زبردستی، جس کی ملکیت میں ہے اسی کی رہے گی، اسی کی مرضی چلے گی. تو انہوں نے فیصلہ عبی بن کعب کے حق میں دیا کہ یہ زمین عبی بن کعب کی ہے، لہٰذا یہی اس کے حقدار ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ ان سے زبردستی نہیں کروا سکتے. بعد میں عبی بن کعب نے اپنا وہ گھر بغیر قیمت کے مسجد نبوی کے لیے پیش کر دیا. تو بتانا یہ مقصد تھا کہ امیر کی اطاعت اسی صورت میں جائز ہے جبکہ وہ جائز کاموں میں ہوں یا مشروط ہوتی ہے وہ. تو یہ بات ہے. پھر اگر کوئی سیاسی تنازعات ہو تو اللہ کے رسول نے ہمیں خاص طور سے قوموں میں بٹنے سے منع کیا تھا. آپ کا جو عظیم خطبہ ہمیں ملتا ہے حجت الوداع کے موقع پر کا، کہ لوگوں تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، برتری صرف تقوی کی بنا پر ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. تو لہٰذا ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس میں ہم کو ڈفرینشیٹ نہیں کرنا ہے، سب ایک ہی ہیں، تمام امت ایک ہے، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، چاہے وہ عربی ہو یا اجمی ہو یا فارسی ہو، تو سب لوگ ایک ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اس طرح سے قوموں اور وطنوں میں بٹ جائیں گے نا تو پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے امت کے، امت پارا پارا ہو جائے گی. اسی لیے تو وہ آتے ہیں نا کہ انتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ امت کا کفن ہے. کہ اگر ہم وطنوں اور قوموں میں بٹ جائیں گے تو یہی دراصل کیا ہے، ہمارا کفن ثابت ہوگا، یعنی امت کی موت ہو جائے گی. پھر تو اس کا حل بھی جو ہمیں نظر آتا ہے وہ صرف قرآن ہی میں نظر آتا ہے، اور اس کی دلیل ہمیں ملے گی صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کی زندگی سے، کہ وہاں پر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی، صرف تقوی کی بنیاد پر. پھر مذہبی تنازعات اگر ہوں، فقہی اور مذہبی اختلافات ہوں علماء اور فقہا کے درمیان، یہ بھی چونکہ اولو الامر میں آتے ہیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چار مشہور ہمارے یہاں پر فقہ رائج ہیں. اب اس کے اندر ہم کو تعصب نہیں کرنا ہے کہ اگر ایک کی آپ مانتے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں اسی کی مانی جائے، نہیں. اب دیکھیے چاروں امام بعد میں آئے، اور یہ چار امام مشہور ہیں، بس اس کے علاوہ ان سے بھی مشہور امام گزرے ہیں. امام لیث کا ذکر آتا ہے جو بہت مشہور تھے، امام سفیان سوری جن کی فقہ پہلے مانی جاتی تھی، امام بخاری کے یا امام ابو حنیفہ کے جو استاد تھے ان کی فقہ چلتی تھی پہلے، تو ان سب کی فقہ بھی چلتی تھی. بعد میں یہ ہوا کہ مصر میں جو وہاں کا حکمران تھا اس نے امام شافعی کے فقہ کو ماننے والوں کے لیے تنخواہیں جاری کر دی یا وظیفہ دینا شروع کر دیا. تب ظاہر سی بات ہے جن کو لوگوں کو پیسہ جہاں سے مل رہا ہے وہ اسی کی مانیں گے. تو یہ فقہ بہت بعد میں آئے، چار مذاہب بہت بعد میں آئے. تو ایسے کوئی تنازع ہو تو اس وقت بھی ہم کیا کریں گے، لوٹائیں گے معاملہ کہاں، اللہ کے رسول کی طرف. کیونکہ ان چار اماموں سے پہلے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، وہ زیادہ زہد اور تقوی میں، علم میں، اللہ کی پسندیدگی میں ان سب سے بہتر تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ دیکھا تھا، تو ہم کو وہیں لوٹانا ہے معاملہ اگر آئے تو ہمارے پاس. اور پھر جو عام تنازعات ہوں گے ہمارے، جیسے گھریلو مسئلے ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، میاں بیوی کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، ان سب میں کیا ہوگا، قاضی جو فیصلہ کرے گا، جو مسلمانوں کا قاضی ہوگا، وہی ہمارے لیے قابل قبول ہوں گے. ان کو بھی لوٹایا کس طرف جائے گا؟ اللہ کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا. اور قاضی جو فیصلہ کرے گا، قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کرے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں تم اس کو کہاں لوٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت، اس کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کسی کا نہیں کہا گیا. باقی سب ہمارے لیے بہت اہم ہوں گے، ٹھیک ہے، بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، لیکن مین ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امت محمدیہ، اور ہم سب ایک ہیں. ہم میں سے نہ کوئی شافعی ہے، نہ کوئی حنفی ہے، نہ کوئی حنبلی ہے، نہ کوئی مالکی ہے، ٹھیک ہے. ہم کو اگر لگتا ہے کہ ہم ان کی فقہ فالو کرتے ہیں، تو جو فقہ آپ کو قرآن اور سنت سے زیادہ نزدیک رکھتی ہے آپ وہ فقہ فالو کریں. اور آپ کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو علماء تھے انہوں نے اپنے اجتہاد سے، بہت محنت اور کوشش سے انہوں نے یہ مسائل کا حل ہمارے سامنے رکھا. تو جو چیز قرآن اور سنت سے جتنی زیادہ نزدیک لگتی ہے، اگر آپ چاروں بھی امام کو فالو کرتے ہیں، نو پرابلم، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ سب امام بعد میں آئے، پہلے اللہ کے رسول تھے، اس کے بعد صحابہ کرام تھے. تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو ایسے لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سند دی ہو کہ اللہ ان سے راضی ہوا، ان کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے تنازعات ہمارے ختم ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے آپسی تنازعات کو ختم کرنے والا بنائے، اور اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے والا بنائے ان شاء اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.